الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ بقرہ کی 150 آیتیں مکمل کر لی تھیں اور آج آیت نمبر 151 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے قرآن پاک کی مبارک آیتیں, ان میں پائی جانے والی پیاری پیاری باتیں, ان کی تفسیر, ان کا ترجمہ وغیرہ ہم دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ زبردست تفسیر صراط الجنان کی روشنی میں سننے سمجھنے کی سعادت پاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں حق کہنے, حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باطل کو باطل کہنے, اس کو باطل سمجھنے اور باطل سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 151 اور دوسرا پارہ بھی قرآن پاک کا جاری ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ترجمہ, جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا. ناظرین اکرام, قبلے کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے تقریباً 2 رکوع خانہ کعبہ کے حوالے سے اور قبلے کی تبدیلی بیت المقدس کی طرف سے جو کی گئی, اس پر زبردست گفتگو فرمائی گئی اور دلائل سے اس کو سمجھایا گیا کہ یہ کتنا اہم معاملہ تھا اور اس پر ایمان لانے والے کتنے اچھے لوگ ہیں اور اس کے ذریعے انکار کرنے والے وہ اپنی فطرت دکھا رہے ہیں کہ ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغض و عناد اور حسد ہے. اس طرح کی کئی باتیں پیچھے بیان کی گئیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں, آپ کا بیان کیا جا رہا ہے. جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے, ایسے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے زبردست نسبت حاصل ہے. کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا نتیجہ ہیں, دعا کا ثمرہ ہیں. یاد رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا. اور وہ رسول کیسے ہیں؟ علم قرآن, فہم قرآن, اسرار قرآن, حکمت, طہارت, طہارت نفس, تزکیہ قلب, اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرمانے والے ہیں. اسی تطہیر و تزکیہ کو ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں, خذ من اموالہم صدقتن تطہرہم و تزکیہم بہا. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. اور پھر مزید فرماتا ہے, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا کہ وہ نبی تمہیں وہ تعلیم فرماتے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل قرآن کو جاننے والے تھے. احکام الہیہ میں جو ہم نہیں جانتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو زبردست انداز میں جانتے تھے اور ہمیں آپ نے سکھایا بھی، اور جس کا جیسا ظرف تھا، جس کا جیسا برتن تھا، اس نے اس اعتبار سے اپنے ظرف کو بھرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اس انداز سے حاصل کی۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہی نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کے تمام علوم کے جامع ہیں۔ قصیدہ بردہ میں امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، یعنی آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ علم اور کرم، نہ کرم آپ کے جیسا کسی کو ملا اور نہ علم آپ کے پائے کا کسی کو حاصل ہوا، کرم میں بھی آپ سب سے بڑھ کر ہیں اور علم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے، سب انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدائے پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، پھر جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی تمام کائنات کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی اور اس دن سب خبریں بیان کر دی گئیں، جس نے جتنا یاد رکھ سکنا تھا اسے یاد رکھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے ما کان وما یکون کا علم جانتے ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایسا ہے کہ اس علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ترجمہ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ذکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا۔ تو ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ ذکر کی تین قسمیں ہیں، تین انداز سے ذکر کیا جاتا ہے، ایک ذکر زبانی، ایک ہے ذکر قلبی، اور ایک ذکر وہ ہے جو اعضاء بدن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ، دعا، نیکی کی دعوت وغیرہ سب شامل ہے۔ قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں سوچ بچار کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اعضاء بدن کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی، اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں استعمال کیا جائے، تو یہ ہمارے اعضاء کا ذکر کرنا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اپنے باڈی کے پارٹس کو یوز کریں، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، جیسے کہ مسجد کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا ذکر کہہ سکتے ہیں، اگر ہم ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں تو جو ہاتھ استعمال ہوا تو یہ ہاتھ کا ذکر کہہ سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم اپنے اعضاء بدن سے اللہ کی فرما برداری والے کام کریں اس کی رضا کے لیے، تو یہ اعضاء کا ذکر کہلائے گا۔ احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ذکر اللہ یعنی اللہ پاک کا ذکر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کے پانے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ एक और हदीस में फरमाया, अल्लाह के जिक्र से दिल की सफाई होती है। सुभान अल्लाह, कितने प्यारे प्यारे फजाइल हैं, कैसे जबरदस्त हमें फरामीन मिले जिक्र के हवाले से, और ये फरामीन हुजूर अलैहिस्सलाम के हैं। लिहाजा हमें कसरत के साथ, चाहे वो जबान के जरिए हो या दिल के जरिए हो या अज़ाए बदन के साथ हो, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने मजीद अपने आप को याद करने की जजा के तौर पर यह बात भी इरशाद फरमाई कि अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ताला इताअत से याद करने वालों को अपनी मगफिरत के साथ, शुक्र के साथ याद करने वालों को अपनी नेमत के साथ, मोहब्बत के साथ याद करने वालों को अपने कुर्ब के साथ याद फरमाता है। बुखारी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के नजदीक होता हूं जो मुझसे रखे, और जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूं। अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अकेला ही याद करता हूं, और अगर वो मुझे मजमे में याद करता है तो मैं उसे बेहतर मजमे में याद करता हूं, और अगर वो बालिश्त भर मेरे करीब होता है तो मैं गज भर उससे करीब हो जाता हूं, और अगर वो गज भर मेरे करीब होता है तो मैं दोनों हाथों के फैलाव के बराबर उससे करीब हो जाता हूं, और अगर वो चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर उसकी तरफ जाता हूं। यानी जैसे अल्लाह अज्जा वजल की शायन शान है, या मुराद यह है कि अल्लाह की रहमत उसकी तरफ ज्यादा तेजी से मुतवज्जे होती है। यानी बंदा थोड़ी कोशिश करता है, अल्लाह की रहमत उसकी कोशिश से ज्यादा उसके करीब हो जाती है। बंदा थोड़ी कोशिश करता है, जैसे बालिश्त भर कहा गया, तो गज भर रहमत इलाही मुतवज्जे हो जाती है। अगर बंदा चलकर रहमत के करीब जाने की कोशिश करता है तो रहमत इलाही गोया दौड़कर उसे बाहों में ले लेती है। कितनी जबरदस्त बात है, सुबहान अल्लाह। इसी तरह शुक्र का भी इस आयत नंबर 152 में हुक्म दिया गया, और शुक्र का मतलब है किसी के एहसान और नेमत की वजह से जबान, दिल या आज़ा के साथ उसकी ताजीम की जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, कि मेरा शुक्र करना भी तो तेरी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तूने ये जान लिया कि हर नेमत मेरी तरफ से है और इस पर राजी रहा तो यही शुक्र अदा करना है। कुरान और हदीस में शुक्र के भी कसीर फजाइल बयान किए गए हैं, और नाशुक्री की मजम्मत भी बयान की गई। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाजिल फरमाता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कलमा अल्लाह ताला के नजदीक उसे नेमत देने से बेहतर होता है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम से भलाई का इरादा फरमाता है तो उनकी उम्र दराज कर देता है और उन्हें शुक्र का इल्हाम फरमाता है कि वो शुक्र करने लग जाते हैं। हजरत काब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में किसी बंदे पर इनाम करे, फिर वो उस नेमत का अल्लाह ताला के लिए शुक्र अदा करे और उस नेमत की वजह से अल्लाह ताला के लिए तवाजो करे, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में उस नेमत से नफा देता है और उसकी वजह से उसकी आखिरत में दर्जे बुलंद फरमाता है। और जिस पर अल्लाह ने दुनिया में इनाम फरमाया और उसने शुक्र अदा न किया और ना अल्लाह ताला के लिए उसने तवाजो की, आजजी की, तो अल्लाह ताला दुनिया में उस नेमत का नफा उससे रोक लेता है और उसके लिए जहन्नम का एक तबक खोल दिया जाता है। फिर अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे आखिरत में अजाब देगा या उससे दरगुजर फरमाएगा। अल्लाह करीम हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। आगे आयत नंबर 153 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है,
या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन।
तर्जमा, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। इससे पहली आयत में जिक्र और शुक्र का बयान हुआ और इस आयत में सब्र और नमाज का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि नमाज जिक्रुल्लाह اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ یعنی تین باتیں صبر میں اگر دیکھا جائے تو آ جاتی ہیں۔ ایک عبادت کی ادائیگی میں جو مشقت ہے، اگر سردیوں میں فجر پڑھنی ہے ایک زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اور عبادتیں ہیں جن میں مشقت ہوتی ہے، اور اگر سست انسان ہو تو ہر عبادت پر اس کو مشقت اٹھانی پڑ سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس پہ صبر کرے تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اسی طرح گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا، گناہوں سے رکتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑتے ہوئے جو مشقت ہوتی ہے، نفس پر ایک بوجھ پڑتا ہے، وہ صبر۔ اسی طرح نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اسی طرح اذیتوں پر، پریشانیوں پر اور تکالیف پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ نماز چونکہ تمام عبادتوں کی اصل ہے اور اہل ایمان کی معراج ہے، اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ واہ کیا بات ہے، مفتی صاحب نے بڑے پیارے مدنی پھول دیے کہ ظاہری اعمال میں سب سے مشکل یہ نماز ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہے۔ تو نماز میں ایک طرح کی مشقت ہے، لیکن جب بندہ پڑھنے لگتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ استقامت ملنے لگتی ہے، اور پھر نماز اس کے لیے بھاری نہیں رہتی۔ تو بدن پر مشکل اعمال میں سے نماز کو کہا گیا، اور اس کے ذریعے بھی بندہ صبر کرتا ہے، اور باطنی اعمال اس میں جو ہے وہ صبر سب سے سخت تر ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء، بارش کے لیے جو نماز ہوتی ہے، اسی طرح نماز حاجت، صلاۃ الحاجات بھی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی مدد چاہنے کی صورت ہے کہ مدد کے لیے اللہ پاک کے آگے بندہ جھک جاتا ہے اور نماز کے ذریعے اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرتا ہے۔ پھر اس آیت میں ایک بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا، صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں، بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا، نمبر دو طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں پر صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر دوسری قسم والا ہے۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے 10 فضائل آپ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر دو، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ نمبر تین، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ نمبر چار، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ نمبر پانچ، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ نمبر چھ، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ نمبر سات، صبر آدھا ایمان ہے۔ نمبر آٹھ، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر نو، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ نمبر دس، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ تو یہ جو 10 فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے کئی تو قرآن پاک کی آیتوں کا خلاصہ ہیں، اور کئی جو ہیں وہ احادیث کا مضمون اور مفہوم ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 153 سے یہ بھی پتا چلا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا را انصاف، اگر آیت کریمہ ایاک نستعین جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس میں مطلق استعانت یعنی مدد مانگنے کا ذات الہی عز و جل میں حصر مقصود ہو، یعنی صرف اللہ ہی سے مدد مانگنے اور اس کے علاوہ کسی بھی طور پر کسی سے بھی مدد نہ مانگ سکنے کا بیان ہو، تو کیا صرف انبیاء علیہ السلام ہی سے مدد مانگنا شرک ہوگا؟ کیا یہی غیر خدا ہے؟ اور سب اشخاص اور اشیاء کیا غیر خدا نہیں؟ یا آیت میں خاص انہی کا نام لیا گیا ہے کہ ان سے شرک اور اوروں سے جائز ہو جائے؟ نہیں نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص کی جائے گی آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہرائی جائے گی، یعنی کوئی یہ سمجھے گا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ٹھہرا اور کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی کسی بھی صورت میں، تو پھر کیسی ہی مدد ہو، کسی غیر خدا سے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ پھر شرک رہے گی. حالانکہ ایسا نہیں، انسان ہوں، جمادات ہوں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، ان سے کسی نہ کسی صورت میں مدد مانگنے کے سلسلے ہماری زندگی میں روزمرہ جاری رہتے ہیں، اور غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں. چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مقام پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. کیا صبر خدا ہے جس سے مدد لینے کا حکم دیا گیا؟ کیا نماز خدا ہے جس سے مدد لینے کا حکم دیا گیا؟ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری میں. کیوں صاحب؟ اگر غیر خدا سے مدد لینا مطلقاً محال ہو تو اس حکم الہی کا کیا حاصل ہوگا؟ اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے مدد لو، شام کی عبادت سے مدد لو، کچھ رات رہے کی عبادت سے مدد لو، علم کے لکھنے سے مدد حاصل کرو، سحری کے کھانے سے مدد حاصل کرو، دوپہر کے سونے سے مدد حاصل کرو، صدقے سے مدد حاصل کرو، حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے مدد حاصل کرو. تو یہ ساری چیزیں بھی تو غیر خدا ہیں، اور ان سے بھی مدد لینے کا حکم جب دیا گیا تو یہ بات نتیجتاً سامنے آتی ہے کہ غیر خدا سے جو مدد لی جاتی ہے وہ اللہ ہی کی عطا سے لی جاتی ہے، وہ اللہ ہی کی مدد ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سبب اور جو طاقت اور جو اختیار دیا اسی سے وہ بندہ یا وہ شے یا وہ عبادت مدد کرتی ہے. اور اس انداز سے غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حقیقی مدد وہ اللہ کی ہے. اور اگر کوئی یہ گمان کرے، یہ خیال کرے کہ کوئی بندہ یا کوئی شے، کوئی سبب اللہ کی عطا کے بغیر مدد کر رہا ہے، اب یہ شرک ہوگا، اب یہ حقیقتاً اسلام سے خارج کرنے والی بات اور سوچ ہوگی. لیکن جو چیز اللہ کی عطا سے مدد کرے یا جو اللہ کا مقبول بندہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے مدد کرے تو وہ شرک نہیں بلکہ یقیناً اسلام کا حصہ ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے اس آیت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. یقیناً نماز بھی خدا نہیں، صبر بھی خدا نہیں، ایک واضح بات ہے، اور ان سے مدد لینے کا خود حکم اللہ فرما رہا ہے. تو پتہ چلا کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق باتوں کو اپنی زندگی میں لانے نافذ کرنے کا ہمیں جذبہ اور ہمت عطا فرمائے. زندگی رہی تو آیت نمبر 154 سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.